بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اختلا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ یعنی شریعت پر کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جاہلوں کی خواہشوں پر نہ چلے. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کو حکم ہے کہ شریعت پہ چلو اور جاہلوں کی خواہشوں پہ نہ چلو. یہی صورتحال ہمارے ساتھ بار بار پیش آتی ہے. کئی جگہ معاشرت میں، شادیوں میں، لین دین میں، کہ شریعت پہ چلنے کی بجائے اگر ہم نے جاہلوں کی باتوں کا اتباع کر لیا تو ہم نقصان میں رہیں گے. اور پھر فرماتے ہیں تعالیٰ کہ ان کی باتوں کا اگر اتباع کر لیا جائے جو جاہل ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے. اور یہ جو ظالم لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ واللہ ولی المتقین. اور اللہ دوست کن کا ہے؟ اللہ دوست ہے متقیوں کا، اہل تقوی کا. تو یہ جو ہے بس یہ تو برکت کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ کلام پاک کی آیت شروع میں پڑھتے ہیں، تھوڑا مضمون سے تعلق بھی ہو، لیکن اصل جو چیز ہے وہ برکت ہے. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب شریعت میں عمل کرنے کی تاکید کی، تو ہم آپ کیا چیز ہے، ہم آپ کو ہر وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ شریعت پر عمل ہو. تو یہ جو آیات ہیں سورۃ الجاثیہ کی، اس میں حق تعالیٰ نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو ہم لوگوں کا عطا کی گئی ہے. اور اصل میں تو اول بزداد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عطا کی گئی، اور ثانیاً ہم کو ان سے ملی اتباع کے لیے. لیکن یہ نہیں، شریعت ایک نعمت ہے، یہ فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے پتہ چلا کہ شریعت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل، لیکن اس نعمت کو ہم لوگ نعمت نہیں سمجھتے، بلکہ شریعت پہ چلنے کو بھاری نہیں تو بڑی مشکل چیز کے سمجھتے ہیں. بالکل غلط ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے تو یہ نعمت، شریعت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بجائے نعمت کے اس کو مصیبت اور کلفت سمجھا جاتا ہے. اس لیے اس وقت اس کو اختیار کرنا ضروری ہوا کہ یہاں تک مذاق بگڑ گیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت کی ہمیں قدر نہیں، بلکہ اس کو مصیبت اور کلفت سمجھ کر اس سے بچنے کی فکر ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی مریض دوا کو مصیبت سمجھے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ناشکرا ہے جو غذائے لطیف کو مصیبت سمجھے. اس کو بہت اچھی اور لطیف غذا دی جاتی ہے اور وہ اسے منہ بند کرتا ہے. تو ایسے شخص کی اصلاح ضروری ہے. اور کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم شریعت کو سمجھتے ہیں کہ کلفت کی چیز ہے. بہت سے لوگ تو عمل ہی نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. دیکھیے، ابھی آج ہی ایک خط آیا ہے کہ انہوں نے اب یہ بیان وغیرہ سن کر انہوں نے اختیار کیے چیزیں کہ جہاں گناہ کی مجلس ہے، شادیاں ہیں، عورتوں کا باہر نکلنا ہے، سے رک گئے اور پردہ شروع کیا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام رشتے داروں سے گالیاں اور تانے, اور اب خود کو فکر ہو گئی کہ ہم تو سب سے کٹ گئے. تو دیکھیں شریعت پہ عمل جو کہ اصل میں تو بہت ہی بڑی نعمت تھی, وہ اس کو کلفت سمجھ لیا. یہ ہے. اسی طرح سے جو لوگ شریعت پہ عمل بھی کرتے ہیں, ہمت ہے ان میں, وہ بھی ڈرتے ہیں تھوڑا سا کہ شریعت پہ عمل کرنے سے کہیں ہمیں مشکل تو نہیں ہو جائے گی. بھائی اس کا کیا سوال ہے, شریعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اسے مشکل کا دماغ میں وسوسہ ہی کیوں لاتے ہو؟ فرمایا کہ بعض کے لیے شریعت ایسی نعمت ہے جیسے بعض کے لیے تو دوا ہے اور بعض کے لیے غذا ہے. اور اصل میں دوا اور غذا ایک ہی چیز ہے, کیونکہ دوا تو اس لیے کھائی جاتی ہے کہ غذا کھانے کی اہلیت پیدا ہو جائے. تو مریض کے حق میں دوا ذریعہ ہے غذا کا, کیونکہ دوا کا مقصد مریض کے لیے یہی ہے کہ نعمت اس کو محسوس ہونے لگے. تو یہ ہے اس کی حیثیت شریعت کی, کہ بعض کے نزدیک دوا اور بعض کے نزدیک غذا اور بعض کے نزدیک حلوہ مزیدار چیز. تو اب سمجھنا چاہیے کہ شریعت دوا کس کے حق میں ہے اور غذا کس کے حق میں ہے. سو دوا تو اس کے حق میں ہے جو ابھی کلفت مجاہدہ میں ہے, یعنی شریعت پر عمل کرنے میں اس کا نفس اس کو روکتا ہے اور وہ شخص نفس کے خلاف کرتا ہے. یہ ہے. تو اب اس کو کلفت مجاہدہ ہے. تو یہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے شریعت کی حیثیت ایک دوا کی ہے. دوا اس لیے ہے کہ مجاہدہ میں ایک خاص خاصیت ہے. مجاہدہ جو ہے عجیب ہی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, یعنی نفس کے خلاف کرتے ہیں, یہ کلفت اٹھاتے ہیں, تو ہم اس کے لیے ان کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیں گے. ہدایت کے رستے ہم کھول دیں. تو پتہ چلا کہ ہے یہ دوا بے شک کیونکہ نفس کے خلاف ہے, لیکن اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کلفت باقی نہیں رہتی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے, میں نے اسے سنا ہوا ہے کہ کوئی بھی رذیل نفس ہو, حسد ہو, عجب ہو, کبر ہو, حب جاہ ہو, حب مال ہو, یہ سب فطری رذائل نفس ہیں, ان کے تقاضے ابھریں گے. ان سب میں یہ ہوتا ہے کہ تقاضے جب ابھرتے ہیں اس پہ عمل کر لیا, شریعت کے خلاف عمل کر لیا تو گناہ ہوگا. اور اگر تقاضا ایسے رذائل نفس کا ابھرا, لیکن ایک تو یہ ہے کہ عمل نہیں کیا اور ایک یہ کہ اس کا الٹا کر دیا, ایسا الٹا کر دیا, جب الٹا کر دیا تو اس میں خاصیت ہے شفا کہ پھر وہ رذیل نفس مغلوب ہو جاتا ہے, پھر وہ اٹھنا چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح سے جو شریعت ہے, جن کے لیے مجاہدہ ہے ابھی شریعت پہ عمل کرنا, ان کو مشکل ہوتی ہے, ان کو کلفت ہوتی ہے, ہوگی ابھی ہوتی ہے, لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اب شادی میں لڑکی کا حق ہے کہ اس کو لڑکا ایسا گھر دے اس کا شوہر جس میں شوہر کے کسی رشتے دار کا کوئی دخل نہ ہو, لیکن یہ حق شریعت کا حکم ہے, لیکن دیتے ہوئے جان نکلتی ہے لوگوں کی. جو دیتے بھی ہیں وہ بڑی کلفت کے ساتھ دیتے ہیں, وہ تو دیتے ہی نہیں یہ حق. تو دیکھیں یہ عام ہے کہ شریعت کی بات پر عمل کرنے میں کلفت. تو یہ جو ہے شریعت ان کے حق میں دوا ہے. اگر وہ جاری رکھیں گے اس مجاہدے کو اور ہمیشہ چھیں گے تو ہمیشہ شریعت پر عمل کریں گے چاہے کیسی تکلیف ہو, تو پھر یہ کلفت ختم ہو جائے گی. اور غذا کن کے حق میں ہے؟ جو ان مجاہدات سے گزر چکے, مجاہدات کیے انہوں نے, اب وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کس چیز کا؟ شریعت میں لذت کا. اب ان کو مشاہدہ ہوتا ہے کہ شریعت میں تو لذت ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسرن. اب بتائیے جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرن آسان فرمایا ہے, آسان ہے, وہ مشکل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب مجاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ آسان لگنے لگتا ہے, بلکہ اس میں لذت آتی ہے. اور لوگ اس مجاہدے سے ہی گھبراتے ہیں, لوگ جو ہیں اس مجاہدے سے گھبراتے ہیں, اور جب تک گھبرائیں گے مجاہدہ کریں گے نہیں, ان کو شریعت میں جو لذت اور آسانی ہے وہ مل نہیں سکتی. دیکھیں ایک بہت اہم بات ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کو مشکل سمجھنے سے تو دین پہ عمل مشکل ہو جائے گا, مشکل تو ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان فرمایا ہے. میں اپنے احباب کو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین آسان ہے لیکن کچھ مجاہدہ ضروری ہے. مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے خلاف, جسم کے خلاف نہیں. یہ شریعت نہیں کہتی کہ تمہاری نیند آ رہی تو سو مت, یہ نہیں کہتی. بھوک لگی تو کھاؤ مت, یہ نہیں کہتی. وہ تو بس یہ کہتی ہے کہ جو حکم ہوگا ایسا ہوگا جو تمہارے بس میں ہوگا, لیکن تمہارا نفس مخالفت کرے گا. مثلا کوئی نامحرم آ گیا, اب نامحرم عورت کے لیے نامحرم مرد اور مرد کے لیے نامحرم عورت اگر سامنے آ جائے تو حکم یہ ہے کہ نگاہ کو نیچی کر لو, اور لوگوں کو دیکھنے میں جن کو ابھی عادت نہیں ہوئی ہے دیکھنے میں لذت اور نگاہ کو نیچی کرنے میں کلفت ہوتی ہے. اب مجاہدہ یہ ہے کہ وہ نفس کے خلاف کر کے نیچی نگاہ کر لے. اس میں جسم کو کیا ہوا؟ جسم کو تو اور آرام ملا کہ آنکھیں کھلی تھیں تھک رہی تھیں اب بند ہو گئی, آرام ملا نیچے ہو گئی. لیکن نفس کو, نفس کے خلاف ہو جاتا ہوا, نفس کو تکلیف. تو یہ تکلیف جو اٹھائے گا اس کو پھر مزہ آئے گا بعد میں, اور شریعت کی لذت معلوم ہو جائے گی. تو جو لوگ ہیں مجاہدے سے ہی گھبراتے ہیں اول تو, اور جو لوگ اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم مجاہدہ کریں گے اور مجاہدہ کر کے شریعت پہ عمل کریں گے, یاد رکھیے آج کل یہ حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا یعنی شریعت پہ عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لینا. یہی حال, یہی ہو گیا وقت. لیکن جو لوگ کر چکے یہ مجاہدہ, انگارے اٹھا چکے, ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ہرگز نہیں, کچھ بھی نہیں, ہم بہت آسانی سے سارے کام شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں. حالانکہ لوگ ان کے بھی وہی جو لوگ گالیاں دیا کرتے تھے وہی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قانون ہی ایسا رکھا ہے کہ جو مجاہدہ کرے گا اس کے لیے جو راستے کھلیں گے اس کے لیے راستے بند نہیں ہوں گے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لوگ اس کا قصد کرتے ہیں کہ مجاہدہ کریں اور کریں گے یعنی شریعت پہ عمل کریں گے, چاہے کیسی تکلیف ہو ہم کریں گے مجاہدہ کریں گے, وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ بڑھاپے کے منتظر رہتے ہیں. ہاں ابھی نہیں, جب بڑھاپا آ جائے پھر کر لیں گے. جوانی میں نہیں کرنا چاہتے, بڑھاپے کے انتظار میں. اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مزید مضمون مفید لکھا ہے, سنیے. وہ لوگ منتظر بڑھاپے کے ہیں, حالانکہ بڑھاپے میں تو آدمی معطل ہو جاتا ہے, اس میں اب دمخم رہا کہاں جو نفس کا مقابلہ کر سکے. مقصود تھا نفس کا مقابلہ کرنا. اور پھر اخلاق ذمیمہ, یعنی یہی اخلاق ذمیمہ ہے, عجب ہے, کبر ہے, حسد ہے, لالچ ہے, حب جاہ ہے, حب مال ہے, وغیرہ وغیرہ, کینہ ہے, غیبت کی عادت ہے. یہ اخلاق ذمیمہ جو جوانی میں راسخ ہو گئے, اتنا زیادہ کیا اللہ کے بندو, سال ہا سال کیا, بیس بیس سال, تیس تیس سال, چالیس چالیس سال تم اخلاق ذمیمہ پہ عمل کرتے رہے, حب جاہ کے تقاضے پہ, حب مال کے تقاضے پہ, حسد کے تقاضے پہ, عجب کے تقاضے پہ. تو بتائیے ذرا, جب بیس بیس سال, تیس تیس سال, چالیس چالیس سال جو اس میں پریکٹس کی جائے شریعت کی خلاف ورزی کر کے, تو وہ تو راسخ ہو جائیں گے اخلاق ذمیمہ. تو اب ان کی مزاحمت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جو خصلتیں جوانی میں جم جاتی ہیں, جم گئی, آپ نے بار بار کیا تو اب وہ خصلت جم گئی, وہ بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی. یہ بالکل مشاہدے کی بات ہے. ایک بوڑھے صاحب تھے, ان کو میں نے دیکھا, میں وہاں اس زمانے میں خود تو جوان تھا, وہ صاحب بوڑھے تھے. تو جناب چونکہ عادتوں کی جوانی سے پڑی ہوئی تھی, بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی تھی. تو عورتوں کو ہر وقت, ہر عورت کو جو ادھر سے گزر رہی اس کو دیکھ رہے, تو بڑھاپے میں اب کہاں سے عادت جائے گی جب جوانی میں اس کو پکا کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ جوانی میں کھانے پینے کے دن ہیں, جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کر لیں گے. یہ غلطی ہے. حکیم الامت کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے
کہ جوانی میں کھانے پینے کے دن ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے، یہ غلطی ہے دو وجہ سے. اول تو جس چیز کی عادت جوانی میں نہ ہو وہ بڑھاپے میں ہو نہیں سکتی. تجربہ کر لی، جو شخص جو ہے تہجد میں اٹھتا ہے جوانی میں وہ بڑھاپے میں بھی اٹھ جائے گا. دوسرے ایک وجہ تو یہ ہے کہ جوانی میں جس چیز کی عادت پکی نہیں ہو وہ بڑھاپے میں وہ آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. دوسرے بڑھاپے میں اب قوت و ہمت نہیں رہتی، کسل بڑھ جاتا ہے، بہت مشکل سے ٹھیل ٹھیل کے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے مشکل سے اٹھا جاتا ہے. باقی جیسے مجھ پہ بڑھاپا آ رہا ہے میں تو خود دیکھ رہا ہوں. بزرگ کہتے تھے کہ یہ قول ہے بزرگوں کا، دریغا کہ عمر جوانی گئی، جوانی گئی زندگانی گئی. تو یہ جب یہ پڑھتے تھے شعر کہ جوانی کی عمر گئی اور جوانی گئی تو زندگانی گویا ختم ہو گئی، کہ وہ بوڑھے صاحب کہتے تھے کہ وہ صاحب کہتے تھے بزرگ صاحب کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جوانی گئی تو زندگانی کیوں کر چلی گئی. انہوں نے وہ تو کہتے تھے کہ بھائی بڑھاپا آنے سے تو اور آرام ہو جاتا ہے، لڑکے پوتے نواسے بالے نوکر چوکر، اب آپ کو پنکھا چل رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، یہ سمجھتے تھے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بڑھاپے میں بھی مزے ہوں گے. مگر جب ان کا بڑھاپا واقعی آیا تو کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں آ گیا کہ واقعی جوانی گئی تو زندگانی گئی، کیونکہ نہ اب کھانے کی حلاوت، نہ پینے کا مزہ، نہ سونے میں لطف اور دماغ میں خشکی غالب. تو سب لوگ سو رہے ہیں اور یہ رات بھر جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آتی. اور اگر رطوبت غالب تو ہر وقت آنکھیں بند غنودگی میں پڑے اونگ رہے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں بستر سے اٹھا نہیں جاتا. پھر اس کے علاوہ کہیں ناک، کبھی ناک میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی ٹانگ میں درد، کبھی برسات کی ہوا لگی تو کمر میں درد، یہ ہے بڑھاپا. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے کی، دیکھیں بڑھاپا اور جوانی بہت اہم چیزیں ہیں. یہ مضمون گرچہ بوڑھوں کا ابھی ہو رہا ہے لیکن اصل میں جوانوں کے لیے ہے کہ دیکھو بڑھاپے میں مزے کرنے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے کی حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک طبیب یعنی ڈاکٹر، وہ ایک طبیب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میرے سر میں درد ہے. طبیب نے کہا بڑھاپے اس کی وجہ سے. اس نے کہا کہ مجھے زکام بھی ہے. اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا سینے پر بلغم جمع ہوا ہے. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا اچھی طرح. اس نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. غرض اس بوڑھے نے جو کہا اس کے جواب میں طبیب نے یہی کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. یہ سن کر وہ بوڑھا آخر غصے میں آ گیا اور ایک دھول مار دی طبیب کو تھپڑ، یعنی کہ تیری ڈاکٹری میں یہی رہ گیا ہے کہ ہر چیز بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا میاں صاحب میں تمہارے مارنے کا ذرا برا نہیں مانتا، تم معذور ہو کیونکہ یہ بھی تم نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہے. تو واقعی وہ طبیب جو ہے پکا تھا، سمجھ گیا کہ یہ ناحق کا غصہ بھی بڑھاپے سے ہے. بہرحال یہ تو زندگانی کا لطف گیا، اب کہاں واقعی زندگانی کا لطف رہا اس حال میں. اور وہ جو جوانی میں لوگوں کے دلوں میں وقت تھی، ان کی دوستی تھی، محبت تھی، وہ بھی چلی گئی، وہ بھی ختم ہو جاتی. اب اس بڈھے سے کون محبت کرے گا؟ اس شخص سے پہلے تو بیٹھتے تھے، وہ مزے کی باتیں کرتا تھا، کچھ کھانا پینا بھی چلتا تھا، اب کون محبت کرے گا؟ ہاں اس میں ایک استثناء ہے، سوائے اہل اللہ کے، کہ اہل اللہ کی سے جو دوستی ہوتی ہے وہ سچی دوستی، اور وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرے لوگوں کی دوستی محض اپنی غرض کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑے میاں اپنی ہی اغراض جب پوری نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا پوری کریں گے، چنانچہ سب چھٹی کر دیتے ہیں اور دوستی ختم. اور یہ جو اہل اللہ کو مستثنا کیا اس میں، کہ یہ جو اہل اللہ کی دوستی ہے وہ بڑھاپے میں بھی رہتی ہے، یعنی ایسا شخص اگر اللہ والا بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی وہ محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ مضمون تو کلام پاک میں بھی ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. تو جو واقع میں اہل اللہ ہیں ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جو ان کے دوست جوانی میں تھے وہ بھی رہتے ہیں باقی، کیونکہ اللہ کے لیے محبت تھی ان کے مجمع ہی ایسا ہوتا ہے. اور جو واقعی میں اہل اللہ نہیں ہے اور اپنے کو صورت میں اہل اللہ کی پیش کرتے ہیں ایسے لوگ, صورت تو بنائی ہے اللہ والوں کی مگر حقیقت میں وہ اللہ والے نہیں ہیں, ان کی دوستی تو دنیا داروں سے بھی بدتر ہے. یہ دیکھیے, ہے تو شکل بنائے ہوئے ہیں اللہ والوں کی لیکن اللہ والے نہیں ہیں, تو ان کی دوستی دنیا داروں سے بھی بدتر ہے جنہوں نے اللہ والوں کی شکل بھی نہیں بنائی اور ہیں بھی گناہوں میں مبتلا, کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کس چیز کا, تقدس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے مقدس ہیں, ہم بڑے پاک ہیں. پھر ان میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو بعض وہ ہیں جو خود اپنے کو غلطی سے اہل اللہ سمجھ رہے ہیں, یعنی ان کو یہ وہم ہو گیا ہے اہل اللہ نہیں مگر وہم ہو گیا ہے کہ ہم اہل اللہ ہیں. ان کی غلطی کیوں ہے ایسی, کیوں ایک شخص یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں اہل اللہ میں سے ہوں؟ چار جاہل آدمی ان کے معتقد ہو اور انہوں نے حضور حضور مولانا مولانا کہنا شروع کیا, تو یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں گا. ظاہر لوگ کہہ رہے ہیں اور ہاتھ پیر دبا رہے ہیں چند لوگ, تو یہ سمجھے کہ واقعی میں تو ہوں اللہ والا, تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں حضرت حضرت. اس پہ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالواحد صاحب رحم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, بہت عجیب عجیب باتیں ان سے حاصل ہوئیں. ایک مرتبہ میں گیا, شروع شروع میں شروع شروع کی ملاقاتیں تھیں, وہ اپنے گھر میں بلا لیتے تھے, وہ زمین پہ بیٹھتے تھے ہم لوگ. اس زمانے میں فرنیچر تو ہوتا ہی نہیں تھا مکہ مکرمہ کے گھروں میں, زمینی پہ بیٹھا کرتے تھے, زمینی پہ لوگ سویا کرتے تھے. تو میں بیٹھا, وہ آ کے حضرت بیٹھے, تو میں نے بات شروع کی حضرت, تو ڈاکٹر عبدالواحد صاحب پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے. میں نے کہا خیریت؟ کہنے کا آپ نے حضرت کہا تو میں سمجھا کہ کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہے جو بزرگ ہوگا, اس کو آپ نے حضرت کہا. کہ ایسے تھے, اپنے آپ کو تو وہم بھی نہیں ہوتا تھا ان کو کہ ہم کچھ ہیں, حالانکہ بہت بڑے اللہ والے تھے. تو چار جاہل عوام جب معتقد ہو جاتے ہیں اور انہوں نے حضور حضور مولانا مولانا کہنا شروع کیا, شاہ صاحب کہنا شروع کیا, تو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بھی ہوں گا ضرور, جبھی تو یہ لوگ معتقد ہوئے ہیں. کیونکہ جو معتقد ہوئے ہیں وہ پاگل تو ہے نہیں, آخر کو سمجھ ہی کہ معتقد ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ, کیا اچھا استدلال ہے, کیا دلیل ہے. اگر بھائی مخلوق کی عقیدت پر ہی تمہارا دار و مدار ہے بزرگی کا, تو بھائی دیکھو سب تو معتقد نہیں ہیں تمہارے, کچھ معتقد ہیں لیکن غیر معتقدین بھی تو بہت سے ہیں, تو غیر معتقدین کو دیکھ کر ان سے تو دلیل لو کہ تم نہیں ہو کچھ بھی, وہ بد اعتقاد کیوں ہے تم سے. سچ یہ ہے کہ نہ خوش اعتقادی کوئی چیز ہے اور نہ بد اعتقادی, ضابطہ یہ ہے کہ دیکھ لے ہر شخص کہ اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے, اور اس کا معیار گناہ. گناہ ہے تو معاملہ اچھا نہیں, تقوی ہے تو بس معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے, جو گناہوں سے دور ہوتا ہے, جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی. خوش ہوا اللہ اس سے, خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معیار ہے. تو یہ دیکھ لو کہ خدا کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے. اگر خدا کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے تو ساری دنیا کا غوث اور کتب کہنا کوئی چیز نہیں, غلط عوام کا اعتقاد کچھ بھی نہیں, بلکہ اپنا گوہر کسی صاحب نظر کو دکھلانا چاہیے, کسی شیخ کامل کو دکھلاؤ. صرف چند گدھوں کی تصدیق سے تم عیسیٰ نہیں بن سکتے, چند جاہلوں کے معتقد ہونے سے عیسیٰ نہیں ہو سکتے. اگر کچھ ہے تو کسی صاحب نظر کو دکھلاؤ, اگر وہ تصدیق کر دے تو ٹھیک ہے, ورنہ محض جاہلوں کے اعتقاد سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آج کل یہی ہے, جاہلوں کا اعتقاد, جاہلوں کا جو اعتقاد ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہے, کس چیز پہ ہوتا ہے؟ وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو ہماری مرضی کے موافق ہو وہ ٹھیک ہے, اور جو مرضی کے خلاف ہو تو اس پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے. جب ان کا یہ مدار اعتقاد ہے, اس بنا پہ اعتقاد ہے, تو اس فکر میں پڑھنا ہی بیکار ہے. مخلوق تو ہزاروں ہزاروں ہیں, ہر ایک کی خواہش دوسرے سے الگ ہے, تو پھر کس کس کو راضی کرو گے؟ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش مت کرو, اور نہ لوگوں کے گالیاں دینے کی فکر کرو, شریعت پہ عمل کرو. دیکھو شادیوں میں مجلس جو ہے وہ
شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بہت کچھ باتیں ہیں جو شریعت سے، مت جاؤ وہاں، اب لوگ برا کہیں تو برا کہنے دو. یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت لکھتے ہیں حضرت ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہمارے حاجی صاحب قدس رحمہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک ٹٹو تھا، ٹٹو یعنی خچر، اور بیوی بچے اور کنبا رکھتا تھا، بیوی بھی تھے بچے بھی تھے. تو اس نے تجویز پیش کی کہ ایک جانور ہے، کہیں جانا ہے اور کئی سوار ہیں، سب سوار ہو جائیں گے تو کیسے چلے گا. تو انہوں نے سفر شروع کیا اور باری باری سب مل کر اترتے چڑھتے جائیں. چنانچہ پہلے وہ خود سوار ہوا، پھر تھوڑی دور چل کر اپنے بیٹے کو سوار کیا، پھر اپنی بیوی کو سوار کرایا، اسی طرح سے چلنا ہوا. چلتے چلتے ایک گاؤں میں گزر ہوا، تو جس وقت وہ وہاں سے گزرا تو خود سوار تھا اور بچہ پیدل چل رہا تھا اور عورت بھی پیدل چل رہی تھی. سب کہنے لگے دیکھو کیسا ہٹا کٹا اور اپنا ٹٹو پہ سوار ہے اور بیوی بچے کو کیسا پیدل چلا رہا ہے. بس وہ خود اتر پڑا اور اس نے بیوی کو سوار کرا دیا. دوسرے گاؤں میں پہنچا، گاؤں والوں نے دیکھ کر کہنا شروع کیا کہ دیکھا کیسا جورو کا غلام ہے، جورو کو بیٹھا دیا ہے گھوڑے پہ اور سائز کی طرح سے، نوکر کی طرح سے گھوڑے کی رسی پکڑے چلا جا رہا ہے. ارے کمبخت، تجھ پہ کیا مار آئی، تو کیوں جورو کا غلام بن گیا، کیوں وقار کو کھو دیا؟ اس نے کہا اچھا یہ بھی سچ ہے، آؤ اب سب مل کے سوار ہو جائیں. چنانچہ وہ اسی حالت میں ایک تیسرے گاؤں پہنچا کہ سب کے سب اسی ٹٹو پہ سوار تھے. وہاں کے لوگوں نے جو دیکھا تو کہا ارے کیسا ظالم ہے، جانور ایک بیچارہ اس پہ سب کو سوار کر دیا ہے، ارے ایک ہی دفعہ میں گولی مار دیتا، یہ ترسا ترسا کے جانوروں کو مارنے سے کیا فائدہ. اس نے کہا یہ بھی معقول بات کہتے ہیں، اب ہم فردن فردن بھی بیٹھ چکے، عورت کو بھی سوار کرا چکے، سب مل کے بھی بیٹھ چکے، اب صرف ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں کہ بس اس ٹٹو پہ کوئی سوار نہ ہو. چنانچہ سب مل کے پیدل چلے اور ٹٹو بھی ساتھ ساتھ پیدل چلا. اب ایک اور گاؤں پہ جب گزر ہوا تو وہاں جو لوگوں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو کہا دیکھا ناشکرا، اللہ میرے سواری بھی دی تو اس کی قدر نہیں کرتا، ارے ایک سواری تھی تو سب مل کے باری باری چڑھتے اترتے چلے جاتے. اب اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، لوگوں کی باتیں سنو گے تو یہی ہوگا، ہم اپنے جس طرح سے ہم چاہیں ویسے ہی کرو. چنانچہ پھر وہ ایک ایک کر کے چلتے اترتے چڑھتے چلے. تو دیکھیے لوگوں کی تان و تشنی کی پرواہ نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں حکیم الامت اس قصے کو سنا کر. لوگوں کی فکر کرو گے تو حق بات سے رہ جاؤ گے. تو لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں تو اس پہ مت جاؤ، اس پہ مت جاؤ. بہرحال جو سچے اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی دوستی بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے. ایسے لوگ جوانی تک دوست رہتے ہیں اور جب بڑھاپا آیا تو بھی دوست رہتے ہیں اگر وہ اہل اللہ میں سے ہیں، ورنہ سبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بلکہ بڑھاپے میں تو یہ حال ہو جاتا ہے، دکھا کہ ملومت اسی آواز میں، کہ ایسے لوگ جن کی دوستی اللہ کے لیے نہیں ہوتی اور جب بڑھاپا آیا تو اب وہ جانتے ہیں کہ بڑے میاں سے اب کوئی کام نہیں نکل سکتا تو سب چھوڑ دیتے ہیں. حتیٰ کہ جب یہ بوڑھا اپنے مال میں تصرف کرتا ہے، خرچ کرنا چاہتا ہے، تو جو ورثہ ہونے والے ہیں ان کو ناگوار ہوتا ہے، اولاد اور بیوی ناک بھو چڑھاتی ہے، کہہ رہے جتنا کم خرچ ہو سارا خرچ کر دے گا علاج میں ہی تو ہمیں کیا ملے گا. یہ ہوتا ہے تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں علاج بھی بہت ہوتا ہے. اور جہاں کوئی معذور ہو گیا، مثلا کوئی اندھا ہو گیا، تو اس وقت نوکر چاکر بھی پرواہ نہیں کرتے، یہ پکارتے رہتے ہیں، وہ سنتے ہیں جواب نہیں دیتے اور ہنستے ہیں کہ یہ کیا کر لیں گے. اب یہ تو احتمال ہے نہیں کہ ان کو جوانی دوبارہ آئے گی اور وہ بدلہ لیں گے. تو یہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں بھائی جوانی میں ہی طاعت کرو اور اہل اللہ میں شامل ہو جاؤ. ایک تو جب جوانی میں تم کو شریعت کی پابندی کی عادت ہو جائے گی تو بڑھاپے میں اس کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی. اور پھر جب اتنا بڑھاپا آ جائے گا تم کو اور تم ہو اللہ والے، تم جوانی میں ہی اللہ والے بن گئے، تم متقی اور پرہیزگار رہے، تو پھر تمہارا تم اب بیماری کی وجہ سے جو عمل نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے، تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا جو جوانی میں تم نے کیا. یہ ہے فائدہ جوانی کی عبادت کا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب
جوان ہوں یا بچے بچے, ہم سب کو بوڑھا ہونا ہے, تو بڑھاپے سے پہلے ہی پہلے کوشش کرو پوری, شریعت کی پابندی کی عادتیں ڈالو, ایسی پکی عادت ڈالو کہ وہ بڑھاپے میں کام آئے. اور تم اللہ والے ہو گئے تو تمہارے جو دوست ہوں گے, لوگ ہوں گے تمہارے گرد, وہ بھی تم سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.